وأتجه الحمد لله محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود عليكم محمد وعلى آله. اللهم
صل على محمد
وعلى آله. فرجع لهم من جاي شكر جزيل من ما بارك رمضان في سعادتي سبحان بارک رمضان کے اندر سے ہمارے قدم اور آپ ان تمام کے بعد ہمارا آخری ایام سے نزدیک ہونا ہے. ان شاء اللہ خدا ایسا کرے کہ اس ماہ بارک رمضان کے اعمال میں جو کچھ ہم نے انجام دیا ہے اللہ تمام کو قبول کرے ان شاء اللہ. اور اگر ایک ماہ رمضان دیکھنا اور نصیب نہیں ہے اسی ماہ رمضان کے ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے ہم سے راضی ہو جائے، اور اگر ایک اور ماہ رمضان ہے تو اس پورے سال کو ہمیں اطاعت قبول کرنے کی توفیق نصیب کرے ان شاء اللہ. خدا نمتعال سے اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے کہ ان شاء اللہ یہ سال اور بہتر گزرے، اللہ کی اطاعت میں گزرے، امام کے نصرت میں گزارے ان شاء اللہ. درود بھیجے محمد والے محمد. ہم نے دو دن پہلے ایک گفتگو کا آغاز کیا اور یہ تھی کہ ایک عام دیندار جب اپنے دین پہ عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس میں کبھی بعض اوقات اس کے اندر دلچسپی بہت زیادہ ہوتی ہے، کبھی دلچسپی کم دیکھتا ہے، کبھی اپنے اندر ایک رجحان دیکھتا ہے عبادت کرنے کا، جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، کبھی دیکھتا ہے وہ رجحان ختم ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے، دوسرا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ اپنی ترقی کو جاننے کیسے کہ میں ترقی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. کیونکہ دین کے معاملے میں بعض اوقات بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، بعض اوقات ہوا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، یعنی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایک حالت پیش آتی رہتی ہے. کم لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں، اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. ہوتا بہت سارے لوگوں کے ساتھ سمجھ میں کم لوگوں کو آتا ہے کہ ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں، اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیفٹ رائٹ کر رہے ہیں. صحیح. اب ہمارے پاس کوئی پیمانہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. مثلا میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں 30 دن ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنا. اچھا، اگر کوئی 30 دن رکھ لے اگلے سال کتنے رکھے گا؟ پھر 30 رکھے گا یا 29 رکھے گا؟ پھر اگلے سال کیا کرے گا؟ پھر وہی رکھے گا. اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ترقی کر رہا ہے؟ اس سے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ترقی کر رہا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اس نے 5 وقت کی پڑھ لی نماز، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ترقی کر رہا ہے؟ اس سے سمجھ میں نہیں آ رہا. کیوں؟ 6 وقت تو نہیں کرے گا، واجب تو 5 ہی وقت ہے، 5 ہی کرے گا. 30 دن روزے رکھنے تھے، 30 دن روزے رکھ لیا، اب کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے بھائی مستحبات کو بھی دیکھیں، مستحبات مستحب بھی روزے بھی رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا، چلو چند مستحب بھی روزے بھی رکھ لے گا. اس سے معاملہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم ترقی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. بس دوسرا کوشچن جو ہمارے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ بھائی لوگوں کی ترقی، عدم ترقی، اس کو کیسے طے کیا جائے. تیسرا معاملہ یہ تھا کہ فرض کرو ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں، کم سے کم یہ تو پتا ہو کہ ترقی کریں گے تو کیا ہوگا. جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، سب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ترقی کریں گے تو آپ کی نماز میں توجہ ہو جائے گی، آپ نے توجہ سے پڑھ لی، اور زیادہ ترقی کریں گے تو کیا ہوگا، توجہ اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ کے اوپر گریا تاری ہو جائے گا. چلو گریا تاری ہو گیا، بہت گریا ہو گیا، اب شیطان کہتا ہے اب کیا ہے، اب کیا ہونا ہے، ہمارا اگلا مرحلہ ہے کیا، اگلا مرحلہ کیا ہے، یہ ہم پتہ ہونا چاہیے. ہم اس مرحلے میں جائیں یا نہ جائیں کم سے کم پتہ تو ہو کہ ہمیں کرنا کیا ہے تاکہ موقع ملے تو انشاءاللہ اس کی طرف جانے کی کوشش بھی کریں. اچھا اگر پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ طلب ہی نہیں ہوگی. طلب نہیں ہوگی تو پہنچنا تو ہو ہی نہیں سکتا پھر اس کا مطلب ہے. اچھا اب یہاں پر بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہن میں ابھرتے ہیں. مثلا ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ بھائی جو معاشرہ ابھی پردہ اور بے پردہ نہیں سمجھ پا رہا, جس معاشرے کے اندر لوگوں کو ابھی خیالات صحیح نہیں ہے کہ وہ نماز صحیح پڑھیں, جن کا ابھی وضو صحیح نہیں ہے, اس معاشرے کو یہ ساری باتیں بتانے کی کوئی ضرورت ہے؟ اب یہ محنت کی جائے کہ لوگوں کو وضو سکھایا جائے, لوگوں کو نماز پڑھنا سکھایا جائے, اور جو بنیادی ترین احکام ہیں ابھی ان کے اوپر کام کیا جائے, اس گفتگو کو اٹھا کے رکھ دیا جائے اس وقت کے لیے جب قوم ساری ترقی کر لے گی. جب قوم ترقی کر لے گی اس وقت یہ گفتگو کی جائے, ایک فکر یہ ہے. اس میں کچھ نقائص ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں ہم انتظار کرتے ہیں کہ سب لوگ وضو کرنا سیکھ لیں پھر بتائیں گے, یہ کبھی ہوگا؟ ہم مطمئن ہو جائیں کہ اب سب نے وضو کرنا سیکھ لیا, یہ کبھی نہیں ہوگا. پھر یہ مباحث کب آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے. اچھا فرض کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ساری قوم وضو کرنا سیکھے. اس قوم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اصلا شیعہ ہیں ہی نہیں, ان کو کاؤنٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ پہلے ان کو شیعہ کریں, جب وہ شیعہ ہوں گے تب ان کو وضو کرنا سکھائیں گے, جب وضو کرنا سکھا لیں گے پھر بتائیں گے. اس کا مطلب ہے یہ تو گئی داستان پہ. اب پاکستان میں مشکل سے 15-20% لوگ شیعہ ہیں, 80% لوگ پڑھے ہیں, ابھی ان کو شیعہ کرنا باقی ہے. وہ ابھی 200-300 سال تو کم از کم چاہیے. اس کا مطلب ہے یہ گفتگو ساری فی الحال ختم, 200-300 سال کے لیے. اچھا پھر ایک اور مشکل بھی ہے, دنیا میں 6 ارب مسلمان تھوڑی ہیں, مسلمان تو 1 ارب ہے, 5 ارب کافر ہیں. پہلے ان کو مسلمان کر لیتے ہیں پھر ان کو شیعہ کریں گے, اس کے بعد جب ان سب کو وضو کرنا سکھا لیں گے پھر یہ گفتگو کریں گے, پھر تو قیامت کے دن کریں گے. پھر قیامت کے دن ہی ہو پائے, نہیں ہو سکتا. اب سوال یہ ان دونوں کا حل کیا ہے؟ مثلا ایک فکر یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی پہلے لوگوں کو کچھ اوپر لایا جائے پھر سکھایا جائے جو بات صحیح نہیں لگ رہی ہے. دوسری فکر یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اس انتظار میں رہیں کہ لوگ اوپر آئیں سکھائیں گے, کبھی اوپر نہیں آ رہے. بیچ کا راستہ یہ, کیا ان لوگوں کی وجہ سے جو اوپر نہیں آ رہے ان کا نقصان کیا جائے جو تھوڑا اوپر آ گئے؟ یہ مشکل ہر ٹیچر کے ساتھ پیش آتی ہے. مثلا ایک ٹیچر کلاس کے اندر آتا ہے, سارے اے گریڈرز ہیں کیا؟ نہیں, بی بی ہیں, سی بی ہیں. تو سب کا سب اے گریڈ پہ پڑھا ہے یا سی پہ پڑھا ہے؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ایک ایوریج پڑھاؤ جو سارے بچوں کے کام آئے, اس کے بعد کچھ ایسا پڑھاؤ جو ایکسٹرا آرڈنری کے کام آئے. کیوں؟ ان کا وقت ضائع نہ کرو جنہوں پہلے سے سیکھا ہوا ہے. تو کچھ ایسا ہو جو سب کے کام آئے, کچھ ایسا ہو جو چند لوگوں کے کام آئے, لیکن بتاؤ ضرور. کیوں؟ لوگوں کے اندر دلچسپی بڑھنی چاہیے. اب فرق عرض کرتا ہوں, ہم نے پاکستان کے معاشرے میں, ہندوستان کے معاشرے میں ان مباحث پہ توجہ نہیں دی کہ بھائی آگے کیا ہونا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ لوگوں کی ہمت میں بھی نہیں ہے کہ کچھ ہونا ہے, ہمت میں بھی نہیں ہے, ختم ہو گیا معاملہ. اچھا مثلا ایران میں سب کو وضو کرنا آ گیا تھا کیا؟ نہیں. اسی معاشرے میں آغا بہجت, آغا تبا تبائی, شہید مطہری, یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کو بھرپور طریقے سے بتا رہے تھے. آیا سب کو وضو کرنا آ گیا تھا؟ نہیں. سب کو نماز پڑھنی آتی تھی؟ نہیں. ابھی بھی نہیں آتی, سب کو نہیں آتی, لیکن انہوں نے یہ مباحث بتائے. فائدہ کیا ہوا؟ جن لوگوں میں ہمت تھی انہوں نے اپنے آپ کو بلند کیا, ان لوگوں نے اپنے آپ کو بلند کیا, وہ اس درجے پہ پہنچ گئے. اب ہماری قوم کے ساتھ جو پاکستان میں مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ کہ ہم نے اس بات پہ ہمت ہی نہیں دلائی ہے کہ ہم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. ہم نے ابھی لوگوں کو اس بات پہ مطمئن کروا دیا ہے کہ بھائی ابھی تم وضو کر لو, یہی کافی ہے, آگے کی داستان ہی نہیں سکھائی. جب آگے کی داستان نہیں دیں گے یہاں کچھ نہیں ہوگا, پھر یہاں ہم لوگ 100 سال بھی یہیں رہیں گے پھر. اور اگر آگے کی داستان کچھ واضح ہو جائے, مثلا اب جب سے یہ انقلاب اسلامی آیا کم سے کم ایک فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو عرفا علماء کے واقعات تھے یہ کچھ کچھ ترجمہ ہو کر لوگوں کے سامنے آئے, اب ان کے اندر ایک طلب بننا شروع ہوئی ہے کہ بھائی اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے بھی کچھ ہو رہا ہے. یہ جو ہم سمجھ رہے تھے, مثلا ہم دین سے کیا سمجھتے ہیں, یقین مانے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دین کو صرف نچلی سطح پہ رکھیں ہم لوگ تھک جائیں گے, پھر ہمارے دین میں چارم نہیں ہے, مزہ نہیں رہے گا. نبی اکرم کی زندگی میں دیکھتے ہیں عجیب چیزیں تھیں, ایسا نہیں تھا کہ نبی کے زمانے میں سب کے سب دین سیکھے ہوئے تھے. مثلا ہمارے پاس روایت موجود ہے, ایک آدمی آتا ہے نبی کے سامنے نماز پڑھتا ہے, نبی فرماتے ہیں اگر ایسا مر گیا تو یہودی مرا ہے. نماز پڑھ رہا تھا, نبی نے فرمایا اگر ایسا پڑھتے پڑھتے مر گیا تو یہودی مرا ہے. کیوں؟ فرمایا انہوں نے یہ کوے کی طرح سجدے کر رہا ہے. نہیں جانتے تو لوگ آرام تھے, آرام یعنی بے شعور تھے, لیکن مسلمان بھی تھے. تو ابھی کیا نبی اکرم انتظار کرتے رہیں گے کہ پہلے ساری دنیا کو میں وضو کرنا سکھاؤں گا پھر آگے کوئی بات بتاؤں گا؟ نہیں, انہی نبی نے معارف سکھایا. آیا مثلا امیر المومنین نے انتظار کیا کہ پہلے سب لوگ اونچے ہو جائیں گے پھر میں کسی کو کچھ سکھاؤں گا؟ نہیں, ایسا نہیں کیا. اسی معاشرے میں حضرت سلمان فارسی بھی بنے, اسی معاشرے میں حضرت ابو ذر بھی بن رہے تھے, اسی معاشرے کے اندر مثلا ہم اور آپ جیسے بھی سب رہ رہے تھے کہ جس کو مثلا ابھی وضو کرنا سکھانا چاہیے, ابھی اس کو نماز پڑھانا سکھانا چاہیے, لیکن یہ سب کا سب تھا. تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ آگے کی کوئی بات نہ کی جائے, چونکہ پیچھے کے لوگ ابھی تیار نہیں, پیچھے کے لوگ کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے. ان کو تیار کرنے کا پروسیس چلتا رہنا چاہیے, آگے کی بات بھی ہونی چاہیے تاکہ کم سے کم یہ سمجھ میں آئے آگے دلچسپی کیا ہے. میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں, جب میں میٹرک میں تھا, اچھا میرا بڑا بھائی بھی میرے ساتھ ہی تھا, تو میں کچھ فیملیز میں دیکھتا تھا جن کے بڑے بھائی کافی آگے تھے, تو ان کو پتہ ہوتا تھا آگے ہونا کیا ہے. صحیح. اچھا کچھ کے والدین بھی ان کو زیادہ اطلاع دیتے تھے, میرے والدین نے ٹھیک ٹھاک کام کیا لیکن آگے کی اطلاع نہیں دے پاتے تھے کہ بھائی آگے ایجوکیشن میں ہونا کیا ہے. تو میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں, جب میں میٹرک میں تھا مجھے نہیں پتا تھا سیکنڈ ایئر کے بعد کیا ہوتا ہے, کنفرم نہیں پتا تھا. صحیح. تو میرے اندر چارم بھی کم تھا, مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا بھائی یہ ہونا وہ کیا رہا ہے. اگر ہمیں عبادات کے اندر نہیں پتا کہ آگے کیا ہونا ہے, پھر عبادات میں چارم نہیں رہے گا, مزہ نہیں رہے گا. ہمیں نظر آنا چاہیے کہ آگے ہونا کیا ہے, آگے کس طرف جانا ہے, کس طرف پہنچنا ہے, کن باتوں کو ہم سمجھیں گے یہ اچھی بات ہے. اچھا اس میں ایک اور خدشہ ہے, وہ بھی بتاتا چلو, اس کے بعد پھر گفتگو کو شروع کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک اور خدشہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے آگے کی بات کر دی تو جس کو وضو کرنا نہیں آتا وہ پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں شروع کر دے گا. یہ بھی ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں, یہ بھی ہوتا ہے. مثلاً صاحب کہیں ایسا ہوا ایک زمانے میں کہ کسی نے اصول فقہ کے بارے میں کچھ لوگوں کو درس دیے, کچھ لوگوں کو اصول فقہ کے بارے میں درس دیے. اچھا وہ درس زیادہ نہیں ہو پائے تھے, کچھ درس ہو پائے, لیکن جو شرکت کرنے والے تھے ان میں سے بعض اپنے آپ کو آدھا مستحق سمجھنے لگے, ظاہر مشکل بن گئی. تو وہ انہوں نے چند درس دیے, وہ سمجھنے لگے ہم آدھا اجتہاد کر گئے. اب یہ بات بھی بہت خطرناک ہے, مشکل بن جاتی ہے. مثلاً بڑے بڑے حکماء میں سے جو بہت بڑے بڑے فلاسفرز رہے ہیں, ان میں جو اس وقت آن ٹاپ سمجھا جاتا ہے وہ ملا صدرہ کو سمجھا جاتا ہے. ملا صدرہ, ان کا لقب صدر المتعلمین, انتہائی پیچیدہ ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام اسفار کہتے ہیں, الحکمت المتعالیہ کتاب کا نام ہے. اور اس کے اندر چار سفر بیان ہوئے کہ ایک انسان جب معنوی ترقی کرتا ہے تو چار سفر کر رہا ہوتا ہے, اور ہر سفر کے مختلف حصے بیان ہوئے ہیں. عرفان اور فلسفے کو ملا کر انہوں نے کتاب لکھی ہے. امام خمینی بہت پسند کرتے تھے, بہت زیادہ پسند کرتے تھے اس کتاب کو, اور آج کل بہت زیادہ رائج کتاب ہے اس لیول کے لوگوں میں. کراچی میں کسی صاحب نے اسفار کے درس دینا شروع کر دیے. صحیح ہے. اچھا مجھے تقریباً یقین ہے کہ جو صاحب اسفار کے درس دے رہے تھے ان کو اسفار سمجھ میں نہیں آئی ہوگی, تقریباً سکون سے کہہ رہا ہوں. اب ان درس میں شرکت کون کر رہے تھے؟ جوان بچے جنہوں نے نہ منطق پڑھی ہے, نہ فلسفہ پڑھا ہے, نہ عرفان پڑھا ہے, نہ کچھ نہیں پڑھا, اسفار کے درس میں شرکت کر رہے تھے. اب یہ ظلم نہیں ہوا؟ تو ظلم ہو گیا. اب ایسا بھی نہیں کرنا تھا. ظاہر ہے اگر مثلا وہ بچہ جس نے نہ منطق پڑھی ہے, نہ فلسفہ پڑھا ہے, نہ عرفانیات پڑھی ہیں, وہ آ رہا ہے اور ملا صدرہ کی اسفار کا درس لے رہا ہے, اور وہ درس دینے والا بھی خدا شاہد ہے کہ پتہ نہیں سمجھا ہے نہیں سمجھا ہے, تو یہ ایک اور مصیبت ہے. نیچے والا سمجھ رہا ہے میں اسفار پڑھ رہا ہوں, اب اس کو نہیں معلوم کہ جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں وہ ہے کیا اصلا. یہ سب چیزیں مراحل ہیں جن کو طے کرنے کے بعد ایک مرحلے کی کتاب پڑھی جا سکتی ہے, اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. یہ بھی نہیں چاہتے کہ مثلا ایسی کسی مصیبت میں پھنس جائیں لوگ, یہ بھی نہیں چاہتے. صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے آگے کیا ہے, نہ کہ مثلا مصیبت میں ڈال دیں لوگوں کو, وہ سمجھنے لگے ہم نے پتہ نہیں کیا کیا مار لیا جبکہ کچھ بھی نہیں ہوا ہو, یہ بھی نہیں چاہتے. ایک اور مشکل ہے, جیسے آپ ایک ایسی بات کہتے ہیں ایک اور چیپٹر شروع ہو جاتا ہے. وہ کیا سا, وہ کون سا ہے؟ وہ خوابوں اور پیر مریدی کا چیپٹر. یہ ایک اور مشکل ہے. میں بتا رہا ہوں جو جتنے خدشات ہیں نا وہ میں پہلے سے ہی بتا رہا ہوں کہ یہی خدشات ہوتے ہیں یہاں پر. جیسے آپ نے کہا کہ بھائی کچھ لوگ مانوی ترقی کرتے ہیں, ان کو خدا تعالیٰ فیوز دیتا ہے, برکات دیتا ہے, وہ سمجھتا ہے یہ جو پیر مرید خواب دکھاتے ہیں یہ والا ہے. اس میں اس میں بہت فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. اس کا پیر مریدی سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ وہ معاملہ نہیں ہے. البتہ پیر مریدی اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے, اصل میں وہ تھا بگڑ بگڑ کے یہ پیر مریدی والا معاملہ بن گیا, یہ سب چیزیں بن گئیں. اصل میں وہ تھا جو وہاں پر واقع ہے, کوئی چاہیے جو تربیت کرے. لیکن یہ جو رائج ہو گیا ایک عجیب داستان ہو گئی. اس سے آپ پتہ چل رہا ہے کہ وہ آدمی ہر معاملے کے اندر پہنچ رہا ہے, ایک تعویذ لے رہا ہے, اس تعویذ کو کبھی جلا رہا ہے, کبھی پانی میں گھول رہا ہے, پی رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. نہیں کہہ رہا کہ ان کاموں کا بالکل اثر نہیں ہے, لیکن اپنی زندگی اسی کے اندر لگا دیں اس کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے, ایسی بھی کوئی چیز اجازت نہیں ہے. بہرحال ان تمام کے درمیان ایک درمیان کا راستہ کوئی نکالنا پڑے گا, ان تمام مشکلات میں سے ایک درمیان کا راستہ نکالنا پڑے گا. نہ ہم اپنی جگہ پہ رکے رہیں, نہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں پرواز کر رہے ہیں, نہ ایسا ہو کہ ہم کسی انحرافی فکر کے اندر پھنس جائیں. صرف یہ سمجھ میں آ جائے آگے کیا ہونا ہے. اگر ہماری عبادات اچھی نہیں آگے کیا ہوگا, ہم صرف اس موضوع کو طے کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. اور اس کے لیے جو عنوان تجویز کیا وہ یہی تھا, اس دنیا کا ظاہر اور اس دنیا کا باطن, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اس سلسلے میں شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, مجھے یاد آ رہا ہے شاید پچھلے سال جب ماہ محرم کے ایام اعضاء کے مجالس تھے تو ہم نے ایک عنوان بصری, حدیث عنوان بصری تکرار کی تھی, آپ کے سامنے عرض کی تھی. اس کو ایک اچھا اسٹارٹ بنا سکتا ہے کوئی بھی انسان, یعنی کوئی بھی انسان چاہے اپنے اوپر محنت کرے اس روایت کو اچھا عنوان لے سکتا ہے, یہاں سے کام شروع کر سکتا ہے. اس کی شاید میں نے تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کیا نہیں تھی کہ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا, وہ آیا امام کے پاس اور اس نے کہا کہ مولا میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. پہلے وہ کہیں اور جاتا تھا, امام نے کہا تھا جہاں جاتے تھے وہاں جاؤ اور جو سیکھ رہے تھے جو کر رہے تھے وہی کرو. بہت بیچارہ دل برداشتہ ہوتا ہے, واپس جاتا ہے, عبادات کرتا ہے, خدا کے حضور گڑ گڑاتا ہے, کہتا ہے خدا یا ان کے دل میں میری محبت ڈال دے. پھر دوبارہ جاتا ہے, امام قبول کر لیتے ہیں, نو باتیں بتاتے ہیں, کہتے ہیں ان باتوں پہ عمل کرو ان شاء اللہ خدا معنویت دے گا, ان شاء اللہ خدا کے راستے پہ چلنے دو. یہ اچھا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, ظاہر معصوم کی بتائی اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. اچھا کام یہ انسان عنوان بصری حدیث لے لے, چار پانچ دن کے بعد چھ دن کے بعد دوبارہ پڑھتا رہے اور اپنے آپ سے پوچھتا رہے ان باتوں پہ میں عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. تین چیزیں شکم پرستی کے بارے میں, تین چیزیں اخلاقیات کے بارے میں, تین چیزیں علم کے بارے میں, نو چیزیں جمع ہو جائیں گی, ایک راستہ بننا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ اس کے اوپر محنت کر لیں. ایک اور کام کیا کریں, ایک اور کام یہ کریں کہ یہ جو عرفا کی کتابیں ہیں ابتدائی ترین کتابوں سے شروع کریں. مثال کے طور پر شہید دستگیر کی کتاب ہے خاشعین کی نماز, ایک کتاب میں چھوٹی سی کتاب شہید دستگیر کی خاشعین کی نماز, اس کتاب کو ہر سال ایک دفعہ پڑھ لیں. کیونکہ مثلا میں نے پڑھی فرض کے 15-20 سال پہلے پڑھی تھی میں نے, مجھے یاد آتا ہے شاید پہلی دفعہ جو میں نے پڑھی تھی وہ 23 سال پہلے پڑھی تھی. ٹھیک ہے, اب وہ جو 23 سال پہلے پڑھی تھی ختم ہو گیا معاملہ, مجھے یاد بھی نہیں رہے گا کیا ہے, کیا کرے. ہر سال ایک دفعہ کم سے کم دیکھ لیں, چھوٹی سی کتاب ہے, تاکہ اس کو دہرانے سے پہلی عبادت جہاں سے سب کچھ شروع ہونا ہے وہ نماز ہے, یہاں سے سب کچھ شروع ہونا ہے. اگر کسی آدمی کو چیک کرنا ہے میں کچھ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا, سب سے پہلے دیکھیں میری نماز کیسی جاتی ہے. اگر نماز میں توجہ بڑھ رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ سیدھے راستے پر ہے, اگر نماز میں توجہ نہیں ہو پا رہی اس کا مطلب ہے معاملہ خراب ہے. یہ ایک سادہ سا, بہت سادہ سا اسکیل ہے. اگر نماز میں توجہ بڑھ رہی ہے معاملہ صحیح ہے, نماز میں توجہ نہیں بڑھ رہی اس کا مطلب ہے معاملہ خراب ہے. اچھا نماز میں توجہ بڑھے گی تو کیا چاہیے, بنیادی ترین باتیں عرض ہو رہی ہیں. نماز میں توجہ بڑھے گی تین چیزیں حاصل ہونی چاہیے, تین چیزیں اگر حاصل ہو جائیں روایت کے اندر لکھا ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نماز صحیح راستے کے اوپر چل رہی ہے. عمومی شرائط کے ساتھ جو فقہ کے اندر شرائط بیان ہوئی ہیں, رسمی نہ ہو, لباس رسمی نہ ہو, جگہ رسمی نہ ہو, جسم متحرات میں سے ہو, پاک و پاکیزہ ہو چکا ہو, لباس پاک و پاکیزہ ہو, یہ ساری شرائط کے ساتھ تین چیزیں چاہیے. اور امام نے اس کو اس روایت کے اندر بیان فرمایا, درود بھیجے گا محمد والے محمد. پہلی چیز فرمائی بدن کے اوپر خضوع ہونا چاہیے, بدن کا خضوع ہونا چاہیے. بدن کا خضوع کسے کہتے ہیں؟ بدن ایسا ہو جس کو دیکھ کر سامنے والا کہے کہ یہ اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے. صحیح, مثلا ابھی نماز کے اندر کھڑے ہونے کے دسیوں طریقے سوچے جا سکتے ہیں. ایک آدمی کیوں کھڑا ہے؟ یہ خضوع نہیں ہے, یہ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. یا کھڑا ہے مسلسل کچھ کر رہا ہے, کبھی سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے, کبھی کندھے سے شرٹ کو سیدھا کر رہا ہے, کبھی جناب علی اپنے آپ کو کھجا لیا اس نے. یہ سب کے سب اس بات کی علامتیں ہیں, ابھی تک خدا کو نہیں سمجھ پایا, اس کو سمجھ میں نہیں آیا میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں. ایک روایت بہت عجیب تھی, روایت میں لکھا تھا کہ اگر انسان نماز میں کہیں پہ کھو جاتا ہے تو شیطان اس جگہ کو چومتا ہے. اچھا, اب پتہ نہیں پہلے وہ چومتا ہے پھر کھجلی ہوتی ہے, یا پہلے کھجلی ہوتی ہے پھر چومتا ہے, یہ نہیں معلوم. میرا خیال ہے شاید پہلے وہ چومتا ہے بدبخت, پھر کھجلی ہوتی ہے, پھر انسان کھو جاتا ہے تو اور چومتا ہوگا. یہ بہت صحیح رہا, وہ تو چاہتا ہی نہیں کہ کوئی خدا کی طرف جائے. صحیح ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ مسلسل کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا, مسلسل. کبھی کوئی پیچھے سے ٹک کی آواز آئے گی, یہ سوچے گا پتہ نہیں کون آ گیا, چور آ گیا. اب وہ ٹک کے اوپر سوچتا رہے گا. یہ پہلا کام کیا کرے؟ اپنے بدن کو جمع کرے, بدن میں خاضع ہو جائے. پہلا عمل یہی, اگر بدن میں خاضع ہوگا تو شاید فکر صحیح ہوگی, اگر بدن صحیح نہیں ہوا تو فکر کبھی صحیح نہیں ہوگی. بدن کے خاضع ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اپنی نگاہوں کو اور اپنے اعضاء کو کنٹرول کرے. صحیح, مثلا اپنے ہاتھوں کو قیام کے دوران زانو پہ رکھے, سائڈ میں نہیں رکھے. سائڈ میں لٹکانا اچھا نہیں ہے, تربیتی لحاظ سے اچھا نہیں ہے. زانوں کے اوپر, زانوں کے اوپر اپنے سر کو تھوڑا سا جھکائے, اپنی نگاہوں کو سجدگاہ کی طرف رکھے, کنسنٹریٹ کرے, اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر نہ جانے. ٹھیک ہے, یہ اس میں اس کا بدن کا خضوع اس طرح سے شروع ہوگا. مثلا رکوع کی شرائط میں اس کو پورا کر, رکو کی شرط یہ ہے, ایک آدمی رکو کر رہا ہے اتنا ڈھیلا مرے مرے انداز میں کہ دیکھنے والا کہتا ہے پتہ نہیں بھائی کیا کر رہا ہے. آپ رکو کریں تو اچھے طریقے سے کریں, اپنے ہاتھوں کو سیدھا کریں, زانوں کے اوپر رکھیں, گردن کو کمر کو سیدھے ایک سائڈ میں لے کے آ جائیے, جھکاؤ نہ دیں اس کے اندر, اپنی گردن کو نکالیں, آنکھوں کو اپنی قدموں کی طرف رکھیں. یہ آپ کے بدن کا خضوع ہے. اسی طرح سجدے میں, اسی طرح کھڑے ہوتے ہوئے بیٹھتے ہوئے, آپ کا بدن کتنا آپ کے کنٹرول میں, کنٹرول میں لائے. بدن کنٹرول میں لے آئے, راستہ شروع ہوگا فکر کو کنٹرول کرنے کا. تو روایت نے کہا پہلے تمہارے بدن سے کیا چاہیے؟ فرمایا خضوع. دوسری چیز کیا چاہیے؟ خشوع. قلب کا خشوع چاہیے. قلب کا خشوع کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہیں, خوف کھاؤ, خدا ہے. اس خوف کھانے کے لیے بہت سارے تصورات دیے ہیں, یہ سوچو وہ سوچو. کیا سوچو؟ مثلا کہا ہے جب تم قیام میں ہو تو یہ سوچو جیسے میں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پہنچ گیا ہوں, اب مجھے حساب دے. اس کو سوچو. انسان کچھ روایتوں کو پڑھے بہت اچھا ہے, روایتوں میں سارے خزانے رکھے ہوئے. اور جو ایک اور فکر پیچھے سے کہہ رہی ہوتی ہے نا, کوئی نجول بلا میں ہاتھ نہ لگائے, کوئی روایتیں نہ پڑھے, لوگ گمراہ ہو جائیں گے. ارے بھیا, یہ عام لوگوں کے سامنے اہل بیت نے بولی تھیں, اسکالرس تھوڑی تھے وہ. مثلا نبی نے جو روایتیں کہیں وہ ساری اسکالرس کے سامنے کہیں گی؟ نہیں, مدینہ کے عام لوگوں کے سامنے کہیں. امیر المومنین نے نجول بلا میں خطبے دیے وہ یونیورسٹی میں جا کے دیے تھے؟ نہیں, کوفہ کی گلیوں میں کھڑے ہو کے دیے ہیں, کوفہ کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کے دیے جس میں عام پبلک کھڑی تھی. وہ پڑھیں ہم نہ پڑھیں؟ قوم اصل کوفہ کے سارے لوگ تربیت یافتہ تھے تو امام کو چھوڑ کے کیوں کھڑے ہو گئے تھے پھر؟ یہ سب ہمارے لیے ہیں, یہ فکر غلط ہے. یہ اپنے آپ پبلک کو دور مت رکھو اللہ کے دین سے. پبلک اللہ کا دین ہے, دو لوگوں کو بھائی روایتیں پڑھیں, کیوں نہیں پڑھیں؟ زیادہ سے زیادہ یہ کریں, مطلب کوئی یہ کہ اگر کوئی روایت پڑھتا ہے منحرف ہو جاتا ہے, بھائی جو روایت نہیں سمجھ میں آ رہی کسی سے پوچھ لو, یہ تھوڑی کہ نہیں پڑھو, آپ پڑھیں, کوئی روایت پیچیدہ نہیں سمجھ میں آ رہی کسی سے پوچھ لو, کسی عالم کے پاس پہنچ جاؤ, کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ. دنیا میں ہر فیلڈ کے لیے ہم یہی کرتے ہیں کہ بھائی جاؤ اس کے ماہر سے پوچھ لو جاتے ہیں. ہاں کچھ پیچیدہ کتابیں ہیں, جیسے میں نے کہا وہ ملا صدا کی اسفار شروع کر دی, یہ مت کرو, لیکن عام روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات جو انہوں نے پبلک کے سامنے کہیں ہیں وہ آپ بھی چھاپ جائیں, پڑھیں, دیکھیں, اس کے اندر ان روایات کے اندر سب کچھ ہے. میزان الحکمہ اس اعتبار سے بہت اچھی کتاب ہے کہ انسان اس کو رکھ لے, ایک روایت دو روایت ہر روز پڑھ لیا کرے. اللہ تعالیٰ وہ ظاہر ہے 10 جلدوں پر ہے تو آپ 10 جلد مت خریدو, ایک جلد خریدو, ایک ایک جلد کر کے پڑھتے ہو. یا اور روایت کی کتاب تو اس میں لکھا کہ پہلے آپ کو بدن میں خضوع چاہیے, دوسرا فکر کا خضوع چاہیے, خدا تعالیٰ کا خوف چاہیے. سوچو قیامت کے دن کھڑے ہو اللہ کے سامنے, جواب دینا ہے, ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے. روایت کہتی ہے حاسب قبل ان تحاسب, اپنا حساب لے لو اس سے پہلے کہ خدا تمہارا حساب لے. یہ حساب لینا ہے, آپ اپنے نماز کو اپنے حساب کی جگہ بنا لیں. دو چیزیں ہو گئی. اب خشوع کے لیے بہت کچھ ہے, مثلا رکوع میں جائے تو کیا سوچے, سجدہ کھڑا ہوا تو کیا سوچے, تشہد میں کیا سوچے, یہ تمام. اس کو ہم کہتے ہیں اسرار الصلاۃ, نماز کے راز, نماز کی حکمتیں. اس کے اوپر علماء نے علیحدہ کتابیں لکھی ہیں, مثلا امام خمینی کی اسرار الصلاۃ موجود ہے کہ جس میں انہوں نے نماز کی حکمتوں کو بیان کیا ہے, اور وہ پیچیدہ بھی ہے بعض اوقات, لیکن کم از کم آپ خاشعین کی نماز سے شروع کریں, آہستہ آہستہ اس میں پڑھتے رہیں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو, آپ کے عمل میں بھی اضافہ ہو. تیسری چیز کیا چاہیے, روایت میں لکھا ہے, روایت میں لکھا پہلی چیز خضوع, دوسری چیز خشوع, تیسری چیز دموع یعنی آنسو چاہیے. روایت میں لکھا ہے آنسو چاہیے, کیا مطلب؟ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے, آیا سب کو آنسو آئیں گے؟ نہیں, سب کو نہیں آئیں گے. جس کے دل میں خضوع نہیں ہے, خشوع نہیں ہے, بدن میں خضوع نہیں ہے, قلب میں خشوع نہیں ہے, اسے آنسو کہاں آئیں گے؟ اسے آنسو آنسو نہیں آئیں گے, اسے تو نماز پڑھنے پہ آنسو آئے گا کہ میں نماز پڑھوں تو وہ تو اس بات پہ گریہ کرے گا کہ کیا مصیبت میں پھنسا دیا مجھے نماز کے اندر. لیکن ایک عاشق کو اس نماز میں آنسو آتے ہیں. کس بات میں آنسو آتے ہیں؟ کس بات میں آنسو آتے ہیں؟ مثلاً کوئی انسان پوچھے, جب کوئی ماں اپنے بچے کی کامیابیوں کو دیکھتی ہے تو آنسو آتے ہیں؟ کس بات پہ آتے ہیں؟ آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے آنسو آتے ہیں؟ کس بات پہ آتے ہیں؟ انسان اگر اپنے جذبات میں شدت پہ پہنچ جائے آنسو آتے ہیں. اگر کسی کو نماز میں مزہ نہ مل رہا ہو اسے آنسو کہاں آئیں گے, کیوں آئیں گے؟ اور اگر کسی کو نماز میں مزہ مل رہا ہوگا اب آنسو آئیں گے. دونوں چیزوں کے آنسو آئیں گے. کس بات کے؟ ایک خوف کا آنسو بھی آئے گا, ایک امید کا آنسو بھی آئے گا. خوف کا آنسو بھی آ سکتا ہے, وہ کیسے؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے, فوراً سوچتا ہے خدایا تو کتنا اچھا مالک ہے اور میں کتنا برا بندہ ہوں, میں واقعا برا ہوں, میں نے گناہ کیا, میں بے حیا بن کے پھر تیرے سامنے کروں, توبہ کرے گا آنسو آئے گا. کبھی خدا نے بتایا کہ اشتیاق میں, اس کے شوق میں آنسو آئیں گے کہ خدایا میں تیرا بندہ ہوں, تجھ سے دور ہوں, اپنی طرف بلا لے, جو چیزیں تو سکھانا چاہتا ہے مجھے سکھا دے, اس بات پہ آنسو آئیں گے. بس کبھی خوف کے آنسو آئیں گے, کبھی رجا کے آنسو آئیں گے, لیکن کسے آئیں گے؟ جس کا بدن خاصے ہو اور دل خاصے ہو, ورنہ کبھی نہیں آئیں گے. اہل بیت نے کہا یہ چاہیے ہمیں. اچھا کوئی کہے بھائی یہ کیا مشکل ہے یار, نماز ہم اچھی بھلی پڑھ لیتے ہیں, آنسو کی برجی چھٹ ڈال دی اس کے اندر. ہاں ایک وہ نماز ہے جس کے اندر آپ صرف یہ سوچتے ہو میں نے اللہ اکبر کا تلفظ صحیح کہا یا نہیں کہا, یہ ایک درجہ ہے. اور ایک درجہ یہ کہ جس کے اندر آپ یہ سوچتے ہو اللہ اکبر کا تلفظ تو کہا یا نہیں کہا, یہ بتاؤ خدا کی عظمت سوچی تھی یا نہیں سوچی. ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ملتی جس کے اندر مثلا نبی اکرم نے کسی عرب سے کہا ہو کہ یہ جو تمہارا اللہ اکبر کا تلفظ ہے صحیح نہیں ہے, یہ نہیں مل رہی. وہ حضرت بلال جیسے پڑھتے تھے نبی فرماتے تھے یہ بھی صحیح ہے, اتنا ہو کہ سمجھ میں آئے کہ کیا کہا, بس کافی. البتہ بعض فقہاء نے تفاصیل زیادہ دی ہیں, انہوں نے زیادہ شرط لگائی ہیں, لیکن اس پہ اصرار کم ہے. اس پہ اصرار کس بات پر اصرار ہے؟ اصرار اس بات پر ہے وحدانیت خدا کو سمجھتے ہوئے نہیں سمجھتے. اللہ اکبر کہا, اصل اللہ کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ یہ تکبیرۃ الاحرام کیوں ہے؟ اس کے بعد سے سب کچھ حرام ہے. کیا حرام ہے؟ جو پہلے حلال تھا. اب ادھر ادھر دیکھنا حرام ہے. اچھا ادھر ادھر دیکھنا کیوں حرام ہے؟ مثلا میں اپنا سر موڑ کیوں حرام ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ یہ جو بدن ادھر دیکھے گا اس کا مطلب ہے فکر توحید پہ نہیں ہے. اصل حرام توحید سے نکلتا ہے. جام سمجھ رہے تھے صرف آنکھوں کو رکھنا یہاں پہ ضروری ہے, فرماتے ہیں آنکھ نہیں فکر. حرام وہ فکر کا ادھر ادھر جانا ہے. حرام اس بات کو مثلا کوئی کہ یہ فقہ حرام ہے, نہیں فقہ حرام نہیں ہے. انسان اپنے ذہن پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, بعض اوقات ادھر ادھر جاتا ہے. لیکن اس معنویت میں اصل کوشش یہ تھی کہ میں خدا کی سوا کچھ اور نہیں سوچوں گا, اب صرف خدا کو سوچوں گا. ہر چیز سمبولک ہے اس کام کے اندر. یہ وہ اعمال ہیں جس سے ہمیں گزرنا ہے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر ان پر اصرار نہیں ہے. چونکہ ان پہ اصرار نہیں ہے باقی چیزوں میں انسان تھک جاتا ہے. مثلا اگر واقعا مجھے نماز میں مزہ نہیں آ رہا, واجب میں مزہ نہیں آ رہا, تو نماز شک پڑھوں گا کیوں پڑھوں گا؟ اچھا اگر نماز میں مزہ آ رہا ہے تب میں واجب سے مستحب پہ بھی جاؤں گا. مزہ آ رہا ہے, مزہ آنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ محبتیں ڈالی جائیں, خدا تعالیٰ کا خوف ڈالا جائے, خدا تعالیٰ کی امید ڈالی جائے, خدا تعالیٰ کے ساتھ بندگی کو ڈالا جائے. اس سے مزہ ہے نماز کے اندر. جب یہ نماز میں مزہ آنا شروع ہو آگے کیا ہوگا؟ اگر مجھے اس کی اس مزے کی عادت ہو جائے تو کسی دن مزہ نہیں آئے پھر میں اپنے آپ سے پوچھوں گا آج مزہ کیوں نہیں آیا, آج نماز میں مزہ کیوں نہیں آیا. اچھا ابھی ہم نماز کے مزے کی بات صرف اتنی کر رہے ہیں کہ دو چار آنسو ٹپک جائیں, یہ مزہ ہے, یہ مزہ ہے. وہ لوگ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ نماز میں کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو مزہ کہتے ہیں. مثلا ایک دیہاتی عالم ایک شہری عالم کے پاس آیا, اس سے کئی بات ہوئی, کہنے لگا سمجھ نہیں آئی بات, آج جواب نہیں آیا. کہنے لگا کیا مطلب؟ کہنے لگا میں نے سلام کیا نماز میں جواب نہیں آیا. کہنے لگا کون سا سلام؟ کہنے لگا یہی السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا جواب آتا ہے؟ تم لوگ کون سا تجوز پڑھتے ہو؟ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ جواب نہیں آتا تو سلام کیا کرتے ہو؟ وہ اس مزے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جب کہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہاں سے جواب آئے وعلیکم السلام, تو ہمارے ساتھ بھی نہیں آتا ہے, لیکن ان کا مزہ وہاں پہنچا ہوا ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ نماز کی ہر رکعت دنیا اور آخرت کا ایک خلاصہ ہے, دنیا اور آخرت کا ایک خلاصہ ہے. مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں پہلا سجدہ اس مرحلے کی نشانی ہے جب انسان دنیا میں نہیں آیا ہے, ابھی دنیا سے پہلے ہے. امیر المومنین نے روایت کے اندر ارشاد فرمایا, ان کی ذات پہ درود بھیجے محمد والے محمد. فرمایا پہلی رکعت میں, یہ جو رکعت میں پہلا سجدہ ہے یہ اس وقت کی نشانی ہے جب دنیا خلق نہیں ہوئی ہے, میں دنیا میں نہیں آیا ہوں, ابھی اس سے پہلے ہوں. اس وقت میں کہہ رہا ہوں سبحان ربی العلی وبحمد, صرف خدا. جیسے ہی دنیا میں آیا میں نے کہا اللہ اکبر, خدا عظیم ہے, قابل تصور بھی نہیں ہے, خدا کی عظمت اتنی زیادہ میں سوچ نہیں سکتا. اس کے بعد کہہ رہا ہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ استغفار کس بات کا ہے؟ میں ایک ایسی دنیا میں آ گیا ہوں جہاں غیر خدا بھی میرے سامنے بار بار آ رہا ہے. اصل وہ کہتے ہیں جب ہم سجدے میں گئے یہ کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ سجدے میں سائٹ آپ کی ختم ہو جاتی ہے, اب آپ کچھ دیکھ نہیں سکتے. یہ توحید کے اوپر توجہ ہے. اور جیسے ہی اٹھے دنیا میں آئے, اب جو دنیا میں آئے تو سب کچھ نظر آ رہا ہے. کہا اس پہ استغفار کر کہ جیسے ہی میں دنیا میں آتا ہوں 10,000 چیزیں خدا کے سامنے علاوہ بھی مجھے نظر آ رہی ہیں, اس پہ استغفار کرو. اس کے بعد کیا کریں؟ استغفار کے بعد پھر سجدے میں جائے, اپنی سائٹ کو پھر کنسنٹریشن میں لے جائے خدا کی طرف. خدا مجھے دنیا نہیں چاہیے, مجھے تو چاہیے. اب یہ جو دوسرا سجدہ ہے کس وقت کا ہے؟ یہ اس وقت کا ہے جب میں مر گیا ہوں اور قبر میں اتارا گیا ہوں، کیونکہ واپس میں نے وہیں جانا ہے. بس دو سجدوں کے درمیان رکنا وہ وقت ہے جو میں دنیا میں ہوں، اور اس میں کیا کر رہا ہوں؟ استغفر اللہ ربی وارجو، کیونکہ میں غیر خدا پہ توجہ بہت دے رہا ہوں. اب میں سجدے میں گیا اور خدا نے مجھ سے کہا خدا تو عظیم الشان ہے، عظمت تیرے لیے. اس کے بعد کھڑا ہوا کہا اللہ اکبر، خدا تو عظیم ہے. اب کھڑا ہونا کیا ہے؟ اب میں میدان حشر میں ہوں، لہذا میں یہاں پر آ کر کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، خدا میں گواہی دیتا ہوں تو خدا. یہ لوگ پوری نماز کو دنیا اور آخرت کے مختلف مراحل کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہر مرحلے میں دوسرے مرحلے کے بارے میں، ہر مرحلے میں اس مرحلے کے مطابق معلومات پڑھنی چاہیے. اب ان کو کیا معلومات ملتی ہے؟ آیا پہلے سجدے میں وہ خلقت دیکھتے ہیں جو دنیا سے پہلے کی تھی؟ دو سجدوں کے درمیان دنیا کی حقیقت دیکھتے ہیں، دوسرے سجدے میں قبر کے مناظر دیکھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد محشر کے مناظر دیکھتے ہیں؟ نہیں ہوتا. اتنی معلومات بڑھتی ہیں ان کی ہر نماز کے اندر. یہ سمجھ میں آ رہا ہے اگر اتنی معلومات نہ بڑھتی ہوتی پھر ان لوگوں کو نماز میں اتنا مزہ نہیں آنا چاہیے تھا. اچھا ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگوں کے لیے چار رکعت نماز پڑھنا مشکل ہو رہی ہے. وہ مرحلہ ہے جس میں ہمیں پہنچنا تھا کہ نماز ہمارے علم میں اضافے کا سبب بنے، نماز ہماری پرہیزگاری میں اضافے کا سبب بن رہی ہو. کیوں؟ میں وہ آنکھوں سے دیکھ لوں گا جو وہاں پہ پیش آ رہا ہے. یعنی اگر مجھے واقع نظر آ گیا دنیا کی حقیقت کیا ہے، میں اس دنیا میں گناہوں سے بچ جاؤں گا. اور نماز سے وعدہ کیا ملا ہے ہمیں قرآن کریم میں؟ قرآن کریم فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. کون سی؟ میری نماز روکے گی؟ نہیں. اگر خضوع خشوع اور دموع نہیں ہوئے پھر نہیں روکے گی، اور اگر یہ سب ہوا پھر روکنا شروع کر دے گی. کیوں؟ دکھا دے گی کیا اصل ہے، پھر یہ نماز روک لے گی، یہ سب کچھ کرا دے گی. یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ہمیں ادھر بڑھنا تھا. ہم لوگ غلط جگہ پہ رکے ہوئے ہیں. جس جگہ پہ رکے ہوئے ہیں وہ رکنے کی جگہ نہیں تھی، وہ سیکھ کر آگے بڑھنے کی تھی. کس جگہ پہ ہم لوگ رکے ہوئے ہیں؟ ہم لوگ بات اوقات 20 سال اس بات پہ رکے ہوئے میرا وضو صحیح ہو جائے. ارے بھائی سیکھ لیا وضو، آگے بڑھو، آگے کی بھی سوچو. تو بھائی خدا نے مطالعہ صرف اس لیے ختم نہیں کیا ہے، بہت اونچائی تک پہنچانا چاہتا ہے خدا. ان جگہوں تک کون پہنچے گا؟ کب پہنچیں گے؟ اور اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں نا کوئی شاذ و نادر لوگوں کے لیے تھا، نہیں، ایسا نہیں تھا، سب کے لیے. ہم سب نے جانا اس طرح. ہاں یہ کہ ہمت چاہیے، جرات دکھاؤ، حوصلہ دکھاؤ، بڑھو آگے. میں نے کہہ رہا اپنا صاحب کوئی نہ سیکھے، نہیں سیکھے گا تو نماز قبول نہیں ہے. پھر وہ تو سیکھ لے، سیکھ کے آگے بڑھے، آگے جائے. اس میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، اس میں کہا نبی اکرم بعض اوقات اصحاب جمع ہوتے تھے، پوچھتے تھے حل مبشرہ، حل مبشرہ کیا مطلب؟ یعنی آج کسی نے خواب میں کوئی نئی چیز دیکھی؟ بتاؤ کیا دیکھا؟ کیوں؟ ان کے اصحاب کے لیے ہر رات کچھ چیزیں کشف ہو رہی تھیں. تو کہتے ہیں کوئی نئی چیز ملی؟ کوئی نئی چیز کسی کو نظر آیا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے ماننے والے ترقی کریں، جائیں، کائنات ان کے لیے رکھی ہے، ڈھونڈیں، غور کریں، آگے بڑھیں. اچھا ہم لوگ اگر یہ کام کریں، مثلا جیسے میں نے کہا نا ہم لوگوں کا خطرہ یہ ہوتا ہے جیسے ہی کہیں گے اب سب لوگ اپنے اپنے خواب لا کے سنائیں گے، اور اس خواب میں پتا نہیں کوئی ڈی سی 10 چلا رہا ہے، کوئی پتا نہیں کیا کر رہا ہے، ایک عظیم مصیبت بن جائے گی. ہر خواب وہ نہیں ہے جو صحیح خواب ہے، خواب شرائط کے ساتھ صحیح خواب ہوتے ہیں. واقعی انسان معنویت کے اندر جائے تو یہ سب کچھ نصیب ہونا چاہیے، لیکن اب یہ نہیں کہ ہم اور آپ اپنے عقیدے کے اندر اتنے کھوکھلے ہو جائیں ہر وہ چیز جو خواب کے اندر دیکھیں اس کو حقیقت سمجھنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر اتنی پابندی سے عمل شروع کر دیں کہ مصیبت ہو جائے ہماری. نہیں، یہ نہیں چاہیے تھے نبی اکرم. ہاں یہ کہ معنوی ترقی ہونی چاہیے، معنوی ترقی کریں گے کچھ پازیٹیو چیزیں نصیب ہوں گی، پازیٹیو چیزیں نصیب ہوتی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا شروع کریں گے بات آگے بڑھنا شروع ہوگی. مثلاً ایسی ایک انداز آپ کی خدمت میں نے پیچھے دفعہ کیا تھا، اس کو تھوڑا سا اور بیان کرتا ہوں. درود بھیجیے محمد والے محمد. صاحب آپ نے نماز کے اوپر توجہ دینا شروع کی، جب آپ اس کام کی طرف جانا شروع کریں گے آپ خود بخود احساس کریں گے ایک دن توجہ زیادہ ہے ایک دن توجہ کم ہے, ایک دن آنسو آ رہے ہیں ایک دن آنسو نہیں آ رہے ہیں. اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں, جس دن آنسو آئیں آپ شکر بجا رہے ہیں, جس دن نہیں آئیں آپ کے خدا حافظ نہیں آتے نہ. اگر آپ کو مزہ آ رہا ہے آپ یہ کام نہیں کریں گے, آپ سوچیں گے آج مزہ کیوں نہیں آ رہا. اچھا اگر آپ نے اس کو سوچنا شروع کر دیا اور رائٹ ڈائریکشن میں آپ چلنا شروع ہوئے آپ کی برائیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. کیوں؟ آپ ہمیشہ اس بات کا اندازہ لگائیں گے کہ واجب کا ترک کرنا, حرام کا انجام دینا مزے کی راہ میں رکاوٹ ہے. آپ کی نماز میں توجہ ختم ہو جائے گی اگر آپ نے کسی واجب کو ترک کیا. آپ کو نماز میں مزہ نہیں آئے گا اگر آپ مستحبات کو ترک کر رہے ہیں بار بار. اب خود بخود آپ کا ذہن کہے گا کہ یہ جو مجھے آج مزہ نہیں آ رہا نا, یہ اس غلطی کی وجہ سے جو میں نے یہ کی ہے. آپ اس پہ استغفار کریں, آپ اس پہ استغفار کریں. یا مثلا آپ نماز پڑھنا شروع کر رہے ہیں, ابھی چند منٹ پہلے آپ ایک غلطی کر چکے ہیں, اب آپ کو ڈر ہے میں نماز پڑھنے شروع کر رہا ہوں اور میں چند منٹ پہلے ایک غلطی کر کے آ جاؤں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نماز میں مجھے مزہ نہیں ملے گا جو میں پڑھنے والا ہوں. تو آپ پہلا کام کیا کریں گے؟ استغفار کریں گے, خدا معاف کر دیں. ایسا نہ ہو اس غلطی کے نتیجے میں میرا مزہ ختم ہو جائے, مجھے اپنے آپ سے دور نہ بھگا. روایت میں لکھا ہوا ہے خدا نے فرمایا میں کافر کو سب کچھ دوں گا اپنے ذکر کی مٹھاس نہیں دوں گا, یہ خاص بندوں کو دوں گا. بس جیسے ہی میں دیکھتا ہوں میرے ہاتھ سے مٹھاس نکلتی ہے میں سمجھ لیتا ہوں میں نے کفر کی سرزمین میں پاؤں رکھ دیا ہے, کوئی غلطی کر دی. اگر غلطی نہ کرتا تو خدا بند رحیم مجھے کیوں بھگاتا اپنی بارگاہ سے؟ اپنے اوپر گرفت کرے گا, اپنے اوپر پکڑ دھکڑ کرے گا. کیوں یہ ہوا؟ مثلا آج نماز شب کے لیے آنکھ نہیں کھلی, کیوں نہیں کھلی؟ صرف اس بات کو ایکسکیوز نہیں دے گا کہ آج میں تھکا ہوا زیادہ تھا, ایک دن تھکا ہوا زیادہ تھا, دوسرے دن تھکا ہوا زیادہ تھا, آج تو تھکا ہوا بھی نہیں تھا, آج کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ کھڑا ہوا مزہ کیوں نہیں آیا؟ کل گریا ہو رہا تھا آج گریا بھی نہیں ہوا. یہ سب باتیں اپنے آپ سے حساب لے گا کب؟ جب ان چیزوں کو اہمیت دے گا, ان چیزوں کو اہمیت دے گا, اپنے آپ سے حساب دے گا. مثلا آج مجھے لطف نہیں آیا, پیچھے جا کے دیکھے گا میں نے کیا غلط کام کیا. مثلا مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں, مثلا دیکھے گا میں نے ایک گھنٹہ پورا ضائع کیا. ہاں خدا نمتا اپنی بارگاہ میں ضائع کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا, وہ چاہتا ہے وقت صحیح یوٹیلائز ہو. چونکہ میں نے ایک گھنٹہ وقت ضائع کیا خدا نے پسند نہیں کیا اس بات کو, مجھے اپنے ذکر سے محروم کر دیا. مجھے کرنا چاہیے, اپنے وقت کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. مثلا آج میں نے نماز پڑھی, مغرب عشاء کی نماز پڑھی صحیح تھی, فجر کی نماز پڑھنے کھڑا ہوا دیکھا معاملہ خراب ہے, مزہ نہیں آ رہا. کیوں مزہ نہیں آ رہا؟ مجھے یاد آئے گا اچھا رات کو جب میں کھانا کھا رہا تھا نا تو میں نے شکم پرستی دکھائی تھی, اتنا بھر بھر کے نہیں کھانا چاہیے تھا. اللہ کو بھرا ہوا پیٹ پسند نہیں ہے, تھوڑا سا پیٹ خالی رکھنا چاہیے. کیوں میں نے یہ کام کیا؟ ایک دن نماز پڑھنے کھڑا ہوگا بہت مزہ آئے گا, سوچا کہ یہ مزہ زیادہ کیوں آ رہا ہے, کیوں زیادہ آ رہا ہے؟ دیکھیے گا اچھا فلاں موقع پر ایک آدمی کو ضرورت تھی میں نے مدد کی تھی, اچھا اس کا مطلب ہے یہ کام خدا کو پسند ہے, اس سے مزہ بڑھتا ہے. پھر اگلی دفعہ مزہ نہیں آئے گا تو ڈھونڈنے کا کوئی ضرورت مند ہے جس کی میں مدد کروں تاکہ مجھے مزہ آئے. اگر کوئی اس راستے میں چل نکلے اپنے آپ کو گرفت ملے گا. اچھا اگر وہ صرف اس راستے پر ہے کہ یہ دیکھے کہ پانی کہاں سے کہاں گرا رہا, پھر گرفت دے گا؟ کوئی گرفت نہیں دے گا, صرف یہ دیکھتا رہے گا پانی گرا ہے نہیں گرا. میں نے کہہ رہا وہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی کہہ گیا یہ کہہ رہے ہیں کہ فقہ نہیں ہے چاہے مثلا وضو کی اہمیت نہیں, نہیں اہمیت ہے. آگے بھی سوچو, آگے بھی تو سوچیں. اب اگر آپ کو یہ واقعہ پتہ چل گیا کن چیزوں سے خدا خوش ہوتا ہے کن چیزوں سے خوش نہیں ہوتا, کن چیزوں سے آپ کا مزہ بڑھتا ہے کن چیزوں سے مزہ نہیں بڑھتا, آپ کی زندگی صحیح راستے پہ چلے گی. یہ وہ نماز ہوگی جو تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز آپ کو غلطی نہیں کرنے دے گی. مثلا آج صبح آپ اٹھے آپ دیکھا اچھا آج کو سن نہیں آ رہا, نماز مزہ ہی نہیں آ رہی, نماز بھی پڑھ لی, سارے کام کر لیے, کچھ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا ایسا؟ آپ کو یاد آئے گا, اچھا وہ جو میں سو رہا تھا میں نے نہ وضو کیا نہ میں نے کوئی روایت پڑھی, آیت پڑھی, کچھ نہیں پڑھی, اس وجہ سے یہ کام ہو گیا. یہ سب چیزیں آپ احساس کریں گے, ایک ایک چیز آپ کے سامنے گرفت میں آنا شروع ہو جائے گی. یہ بدتمیزی کی, یہ بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے. فلاں موقع پر اور بس ہو گیا تھا, گالیاں دی تھیں, گالیاں کی اللہ کے نزدیک اجازت نہیں ہے, نماز کا مذاق نہ ہو جائے. پھر ممکن ہے پانچ دن اور لگ جائے دوبارہ اس حالت تک پہنچنے میں جو پہلے تھی. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے گا بھائی یہ تو بہت سخت کام ہے. ہاں کام سخت ہے, اس میں کس نے کہا کہ کام آسان ہے؟ قرب خدا سخت ہے, قرب خدا آسان نہیں ہے. پھر انسان کہتا ہے پھر وہی اچھے تھے ہم, وہ جو کر رہے تھے بس کر رہے تھے, معاملہ نہیں, اس میں یہ دیکھتے تھے مزہ کیا تھا. ہاں پھر وہیں پڑے رہو گے, پھر وہیں پڑے رہو گے, اس سے آگے نہیں جاؤ گے. آگے جانا سخت ہے, البتہ یہ سختی تھوڑی دیر کی ہے, بعد میں جب وہ ہاتھ سنبھال لے پھر سخت نہیں ہے, پھر آسان ہے. شروع میں سخت ہے, ساری سختی کچھ دیر کی ہے بس. البتہ وہ کچھ دیر کا مطلب 10-15 منٹ نہیں ہے, ممکن ہے 2-3 سال, کچھ دیر کی سختی ہے. یہ گزر گیا پھر معاملہ آسان ہے. پھر معاملہ آسان کیسے ہے؟ مثلا اس عارف کی طرح صبح کو اٹھے, نماز پڑھی, نماز کے بعد زیارت کی, کہ نہیں آج معاملہ خراب ہو, آج زیارت صحیح ہے, خوب گریہ کیا, خوب گریہ کیا. لوگ آ کے کہنے صاحب کیا ہوئے, کوئی مر گیا کیا؟ کہ نہیں مرا تو نہیں ہے, لیکن میں جب بھی نماز کے بعد زیارت پڑھتا تھا اہل بیت کے روزے کا دیدار ہوتا تھا, آج نہیں ہوا ہے, اس کا مطلب ہے آج معاملہ خراب ہو گیا, اب پتہ نہیں کیا ہوگا. اب وہ جناب رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, سر پیٹ رہے ہیں, آخر میں دیکھا لوگوں نے کہ اب مطمئن ہو گئے, آئے لوگ کیا ہوا, معاملہ کچھ حل ہوا, کہ نہیں ہاں مجھے یہ بتا دیا ہے کہ غلطی کیا ہوگی, یہ سمجھ میں آئی تو کیا غلطی ہوئی. کہ نہیں کل جب میں یہاں مجلس پڑھنے آیا تھا تو مجھے بہت شدید بھوک لگی تھی, جسم پہ میرے صاف تاری ہو گیا تھا, کمزور پڑ رہا تھا, میں نے کہا تھا تھوڑا مجھے کھانے کو دو تاکہ میں مجلس پڑھوں, کھانے کو لے کر آئے تھوڑا سا زیادہ کھایا, یہ غلطی. جتنے میں جسم میں توانائی آ گئی تھی اتنے پہ رک جانا چاہیے تھا, میں نے زیادہ کھایا, یہ شکم پرستی ہے. اس خاطر عنوان بصری میں پہلی 3 چیزیں شکم سے مربوط ہیں. جو شکم پرستی دکھائے گا اس کو عبادت کی لذت نہیں ملے گی, یہ طے شدہ اصول ہے. ہمیں یہ سب چیزیں سمجھ میں آئیں گی, اور اگر خوش قسمت ہوئے تو اوپر سے سمجھائیں گے کہ تمہیں کرنا کیا ہے. سمجھانا چاہیے کہ بھائی ایک آدمی طلب کر رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے کہ خدا میں تیرے راستے میں بڑھنا چاہ رہا ہوں, تو نہیں سمجھائیں گے, نہ صرف یہ سمجھائیں گے بلکہ یہ بھی سمجھائیں گے کہ اب پوچھنا کس سے ہے. میں بات کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے کہ وہ یہ بتائیں کہ بھائی اب کس سے پوچھنا ہے, کہاں جانا ہے, کیا معلوم کرنا ہے, کون بتائے گا. ایک میں نے بتایا تھا شاید آپ کی خدمت میں, ایک ایرانی تھا, 84 میں طالب علم بنا, وہ میرے خیال میں 85 میں اس مدرسے میں آیا تھا. اس نے اذان دی ایک دفعہ, سب لوگ سمجھ گئے یار نہیں مان پی البان, عجیب اذان دی. خیر میں بھی اس کے پاس گیا, میں نے کہا بھائی مجھ پہ رحم کرو, مجھے کچھ سکھا. اس کا نام بہادری تھا. پھر بعد میں مجھے زندگی میں ملاقات ہونے کا چانس نہیں ملا, ایک آدھا شہر میں. میں نے کہا مجھے کچھ سکھاؤ. کہنے کہ ایسے نہیں ہوتا ہے, بہت مشکل کام ہے, یہ ہے وہ ہے. میں کہا میں سمجھ رہا ہوں بہت مشکل ہے, مجھے کچھ سکھاؤ خدا کا واسطہ. اس نے کہا نہیں اس طرح سے نہیں ہے, ابھی بہت ٹائم لگے گا, اور یہ باہر ادھر ادھر کی باتیں کی, اس نے ختم ہو گئی. اتفاقاً وہ مجھے وہ مدرسہ چھوڑنا پڑ گیا, میں قوم آ رہا تھا. میں پھر دوبارہ اس کے پاس گیا, میں کہا دیکھو بدقسمتی یہ کہ جب تم آئے تو مجھے جانا ہے یہاں سے, میں قوم جا رہا ہوں, مجھے کچھ بتاؤ وہاں کس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جو مجھے سکھائے. کہہ رہا ایسے ہی ہوگا. میں کہا پھر کیسے ہوگا؟ اس نے یہ کہا کہ میں دیکھو تم قوم جاؤ بیوی کے روزے پر, وہاں جا کر ان کے گڑگڑا گڑگڑا کے کہو کہ میرا استاد معین کریں, پھر وہ استاد طے کریں گی, اور جس کو وہ استاد طے کریں گی اس کو وہ خود پہلے سے بتائیں گی کہ تمہارے پاس آ رہا ہے آدمی, اس کا خیال کرنا. کہ نہیں, کہنے لگا یہ پہلا مرحلہ ہے, یہاں سے شروع کرو. میں کہا بھائی میں 10 سال اسی میں لگا دوں گا, میرے پاس کچھ نہیں ہوگا, مجھے کوئی نام دے دو, اس مشکل میں مت پھنساؤ. یہ تو मेरे पास नहीं होगा, कहने नहीं ऐसे ही होगा, ऐसे ही होना है। ये लोग इस हद तक पहुंचे हुए लोग हैं, मैं नहीं कह रहा हम सब लोग वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कुछ तो हो भाई, कुछ तो रब्ता बने खुदा से, कहीं तो हम पहुंचे। करना ऐसे ही है कि मिसाल के तौर पर खुदा ने बताया कि लुत्फ करम को इस हद में जाके दरियाफ्त करें कि खुदा हमारी हिदायत कर दे, फिर खुदा हिदायत भी करें। और वो किस तरीके से करें, मैंने अर्ज किया मसलन एक पेज बंदे खुदा मसलन जैसे रास्ता बताया कि मसलन अहले बैत अलैहिस्सलाम के हुजूर गिड़गिड़ाएं कि मौला हिदायत चाहिए, हम यहाँ पढ़े हैं, हमारे पास ना कोई रोज़ा मुक़द्दस है नज़दीक है ना कुछ है, लेकिन आपकी याद तो है, उनकी याद के नाम पर मांगे उनसे, तो फिर कुछ तो नसीब होना चाहिए। मैं अपने लिए कहता हूँ, कभी कभी झूलत करके माइक पे भी कह देता हूँ, वो ये कि हम लोग लड़खड़ाते हैं और कहते हैं या अली मदद, वो जो सबसे बड़ी मदद हमने मोमिन से लेनी थी वहाँ नहीं कहते या अली मदद, नमाज में तवज्जो नहीं हो रही ना, अब कहो या अली मदद, मदद दें, हाँ मदद देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना कहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पूछना था या अली मदद, ज्यादा आप ऐसे कहते थे अगर आप नमाज पढ़ने खड़े हुए हो सबसे पहले वक्त के इमाम से कहो मौला मेरी मदद करें, आप मेरी मदद करें ताकि मैं अल्लाह से नज़दीक हो सकूँ। कहते थे तकबीरतुल इहराम से पहले उनसे मदद तलब करो, सख्त मदद तलब करो, मौला ये मेरा मामला अहम मामला, मुझे यहाँ मदद चाहिए। हम नौकरी के लिए मदद मांग रहे हैं, बीमारी के लिए मदद मांग रहे हैं, पैसे के लिए मदद मांग रहे हैं, शोहरत ताकत दौलत के लिए मदद मांग रहे हैं, मानवियत के लिए मदद क्यों नहीं मांगते, इसमें मदद मांगो कि मौला जो आपका रास्ता है उस पर चलाए, उसमें मदद मांगते। तो अगर मसलन आज नमाज में मज़ा नहीं आ रहा, आप बैठे अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाएं, मौला के हुजूर तवस्सुल करें, मौला नुसरत दे, उसके बाद फिर रास्ते हमारे लिए खुलने चाहिए। अगर वाकई ना मैंने कहे तो हुजूर गिड़गिड़ाए, अपनी गलतियों को पूछने की कोशिश की, हमारे साथ नहीं होगा वो जो मसलन उन लोगों के साथ होता है कि मसलन कोई उतर के आ गया और उसने बता दिया भाई तुमने ये गलती की थी, या मसलन ख्वाब में आ गया मसलन, या किसी जागते में आ गया, शायद इतना ही हो जाए दिमाग में आ जाए कि भाई ये काम तो बिल्कुल गलत था तो उतर करो। अगर कोई चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ भाई ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है, मैं तो कह रहा हूँ हमें तो ख्वाब की भी ज़रूरत नहीं है, हमें तो वैसे ही समझ में आ रहा है कि हाँ ये गलत है। मसलन एक आदमी टेलीविज़न पे बादशाह देख रहा है, ये सही है, इसके लिए ख्वाब चाहिए, इसके लिए कोई जिब्राइल आके बताएंगे भाई ये टीवी देखना है जो तुम देख रहे हो बादशाह ये गलत है, इसमें कौन सा जिब्राइल चाहिए, दो दो चार है गलत है। अगर मैं किसी के साथ बार बार झगड़ा कर रहा हूँ, उसको मसलन कोई रिश्तेदार है उसके हक को तलब कर रहा हूँ, इसलिए मुझे फरिश्ते की न्याय चाहिए, कौन सा फरिश्ते चाहिए, अकल में आ रही बात गलत है, गलत बात करोगे तरक्की कैसे मिलेगी, तो दूर तो चार की तरह। एक आदमी को कुरान करीम उठाए हुए 3 महीने गुजर गए, कह रहे मुझे मानवियत क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि बात नहीं अल्लाह की किताब आई थी पढ़ने के लिए समझने के लिए इस पर अमल करने के लिए, तुमने किताब उठा के पढ़ी नहीं है, मानवियत कहाँ से मिलेगी, रसूल खुदा ने नहीं कहा इन तारीखों की इतना सफल है किताब अल्लाह इतना दी। अब मैं बाद परेशान होने लगता हूँ, रसूल खुदा ने सन 11 हिजरा में कहा इन तारीखों की सफल है किताब अल्लाह इतना दी, वो जो उनके सामने लोग खड़े थे 1,24,000 लोग, ये सारे आलिम थे, सारे आलिम तो नहीं थे ना, इक्का दुक्का आलिम थे बाकी सबके सब ऐसे थे, वो जो उनके लिए कहा किताब अल्लाह छोड़ के जा रहा हूँ इसलिए कहा कि पढ़ो या छोड़ दो। अब मैं कहूँ मैं नहीं पढ़ूंगा फिर भी सही है, अकल है, कैसी बातें कर रहे हैं हम लोग, नहीं पढ़ो तो कैसे सही है, किताब पढ़नी है भाई। अब कोई कह नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा कुछ और लोग पढ़ेंगे मुझे बताएंगे, खुदा के रसूल ने क्यों कहा था तारीखों की सकल है, किसके लिए कहा था ये, हमारे लिए कहा है, सब इंसानों के लिए कहा है, सबकी जिम्मेदारी है, ये सब कुछ और हो रहा है हम लोगों के साथ, अभी तमाम आए फील्ड के अंदर मैदान के अंदर आए भाई काम करें, हम अपनी मानवीयत पे तवज्जो दीजिए, अपने काम को अंजाम दीजिए, तमाम जिम्मेदारियाँ मेरे और आपके लिए रखी हुई हैं, इन सब के ऊपर मेहनत करेंगे तो कुछ नसीब होगा, तवस्सुल करें। मुझे इस बात का अपने लिए खौफ है, मैं आपको उसमें शरीक समझता हूँ, जो बात मुझे समझ में आती है अगर मैंने तरक्की नहीं की मैंने शिकस्त खाई, आपसे कहूँ आप तरक्की ना करें नहीं आप भी शिकस्त खाएंगे, मगर रिवायत नहीं हमारे पास, वरना जिसके 2 दिन बराबर हुए वो हलाक हो गया, वो कौन से 2 दिन, बराबरी और बेहतरी किस चीज़ के अंदर है? पैसे के अंदर तो नहीं हो सकती, दौलत ताकत के अंदर तो नहीं हो सकती। इसमें मानवियत के अंदर दो दिन बराबर हुए तो हलाक हो गया, वो तरक्की करनी है, एक जगह पर पाउंड मारना है। बस आपकी नमाज में तवज्जो पहले कम थी, अब तवज्जो बढ़ाएं। आपकी मानवियत के अंदर तवज्जो कम थी, अब तवज्जो बढ़ाइए। तवज्जो बढ़ाने के तरीके का क्या है, अभी आपके दरबार में अर्ज किया, जितनी गलतियाँ उनको ख़त्म करते चले जाइए, जो अच्छाइयाँ उनको बरामद करते चले जाइए। अपनी गलतियों को कंट्रोल कैसे करें, कुछ बुराइयाँ जो आंखों से नज़र आ रही हैं उनके लिए खास हिदायत नहीं चाहिए। अगर आप सारी अपनी जानते बूझती बुराइयों को ख़त्म कर रहे हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा, आप तवस्सुल करें उनसे कि मौला जो रुकावट है वो हमारे सामने आश्कार कर दें, हमारे दिल से हटा दें। वो हटा देंगे जब वो हर लुढ़कते हुए आदमी की यारी मदद पे उसको सहारा दे देते हैं। मैं फिक्र में लुढ़क रहा हूँ, मुझे सहारा नहीं देंगे। ये सारे औरफा मोतकद हैं इस बात के कि सिवाय अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की इनायात के कोई तरक्की मुमकिन नहीं है। इनायात वहीं से ही, मसलन अगर आप लोग में तरक्की करना शुरू कर दें फिर एक चीज़ हमारे सामने आश्कार होना शुरू हो जाएगी। लेकिन कोई करेगा तो होगा, करेगा तो होगा, गिरफ्त करेंगे होगा। जो चीज़ें आपको समझ में आ रही सही नहीं है उनको ख़त्म करें, जो चीज़ें आपको समझ में आ रही अच्छी हैं उन पर तवज्जो दें, तब ये मामला आगे जाएगा, आसानी से नहीं जाएगा, सख्ती से जाएगा। लेकिन जब जाएगा फिर बहुत मज़ेदार है, फिर लुत्फ बहुत ज़्यादा है, फिर कोई नहीं छोड़ता इसको, फिर इंसान ज़िंदगी मौत एक कर देता है इसके पीछे, क्योंकि उसमें मज़ा बहुत है। यानी अगर आपको वाकया नज़र आ जाए कि आज आपने रोज़ा रखा इस पर खुदा आपको जज़ा क्या दे रहा है। एक आरिफ के सामने उनका शागिर्द आया, कहने की फला नहीं आज उस जगह से गुजर रहे थे, वो एक औरत नज़र आई थी बहुत खूबसूरत थी, कहने कहाँ नज़र आई थी, कहने तुमने बहुत अच्छा किया उसकी तरफ नहीं देखा, खुदा ने तुम्हारे लिए घूर बनाई है उसकी जैसी, वो इम्तिहान था। अगर किसी को वाकया नज़र आ जाए कि मैं आज जो आँखें काटी और गुनाह को नहीं देखा इस पर खुदा ने मुझे क्या दिया है, फिर तो मज़ा ही मज़ा है। अगर वाकया मसलन आपने रोज़ा रखा, आपने रोज़ा रखा सख्त प्यास के आलम में, सख्त भूख के आलम में आप सोए, वाकया आपको खुदा की तरफ से नज़र आ गया कि इस भूख और प्यास पे आपको क्या मिल रहा है, आपको गम मान बखद। अगर किसी को वाकया नज़र आ जाए कि मसलन मैंने अपने मरहूम के लिए ये जो अच्छा काम किया उस मरहूम को क्या मिला, बदखद होता नहीं है ये मरहूम हजरात नहीं, ये सब आते हैं बेचारे और ये बताने के लिए आते हैं कि भाई ये जो हुआ ये क्या हुआ, तो वाकया इंसान का यकीन कहीं से कहीं पहुंच जाएगा कि क्या हो रहा है ये सब मसल, काश ऐसा हो जाए, हो सकता है जब हम मेहनत करेंगे फिर यकीन बढ़ता चला जाएगा, यकीन बढ़ता चला जाएगा काम आसान हो जाएगा। लेकिन पहला कदम क्या है, वो बुनियादी तरीन चीज़ें नमाज में तवज्जो दें, शिकम परस्ती से गुरेज करें, हराम हलाल की तमीज़ है, इसके बगैर कुछ नहीं होगा। अच्छा एक और ख़तरनाक बात भी अर्ज करूँ, अगर आप इस तरक्की के रास्ते में नहीं आ रहे हैं इसका मतलब है कोई गड़बड़ है, इसका मतलब है कोई गड़बड़ है। क्यों, खुदा ने जो रास्ता आपके अच्छे बंदों के लिए रखा है उस पर आपको नहीं नज़र आ रहा है, आपको क्यों दूर रखा है, मुझे क्यों दूर रखा है, इसका मतलब है कोई मामला ख़राब है। बस ये रास्ता इख्तियारी नहीं है कि खुदा ने चाहूँगा तो मैं नमाज में तवज्जो वाले रास्ते पे आऊँगा, नहीं चाहूँगा तो नहीं आऊँगा, नहीं, अगर नहीं आ रहा इसका मतलब है कोई ख़राबी है, वरना ये अच्छा वाली रास्ता है इस पर मैं क्यों नहीं नज़र आ रहा, इसका मतलब है कि मेरे साथ मामला कुछ और है। अच्छा हम लोग जो दीनदार लोग हैं वो क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं सादा सादा काम लें, सख्त वाला ना लें, तो अपने आप को कहते हैं यार ये कुछ लोगों का काम है, हम लोगों का काम नहीं है, धोखा दे रहे हैं अपने आप को, कयामत दिन कष्ट होगा, ये कयामत के दिन नहीं नीचे जाते ही कष्ट होगा कि बहुत धोखा दिया अपने आप को, लिहाजा उस धोखे से बेहतर ये है अभी सोच लें। थोड़ा सा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, اب یہ کہ اگر کل اس کا موضوع رہا ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اس دنیا کو کس انداز سے دیکھا جائے. دنیا سب سے بڑی مصیبت ہے, دنیا گولڈن اپرچونیٹی ہے اور دنیا ہی مصیبت ہے. یہ دنیا بہت اچھی ہے اگر کوئی کمائے, اور دنیا بہت بری جگہ ہے اگر کوئی وقت ضائع کرے. کوئی کما لے اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں. 60 سال میں 600,000 سال کا کام ہو جا رہا ہے. نہیں کوئی کمائے ضائع کرے اس سے بری جگہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ جتنا پیچھے دھکیلتی ہے آگے کوئی جگہ اتنی خراب نہیں. آگے ساری جگہوں پر آگے بڑھنے کی جگہ ہے. یہ ایک جگہ ایسی ہے جس میں چاہیں گے تو آگے بڑھیں گے, نہیں چاہیں گے تو بہت پیچھے جائیں گے. یہ جگہ بہت خطرناک جگہ ہے. کوشش کریں گے کل اگر اس کا موضوع بن پائے کہ ہم اس دنیا کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. اگر دنیا سمجھ میں آ جائے کام آسان, کام آسان, پھر سب کچھ صحیح ہوگا. اور اس سمجھنے کے لیے توفیق چاہیے, تو آپ کیا توفیق چاہیے, کچھ کریں. ایک میں بہت ٹائم دیا آپ کا, ایک عالم کا واقعہ پڑھ رہا تھا. ایک دفعہ کچھ اپنے شاگردوں کو درس وغیرہ دیتے تھے. ایک دن نماز اذان فجر سے پہلے مدرسے میں آئے, اپنے شاگردوں کی صورتحال دیکھی. اگلے دن کلاس میں لڑکے جمع ہوئے سب, کہا دیکھو بھائی آج سے درس دینا بند, آج سے کچھ نہیں. کہا کیوں؟ کہنے لگے میں صبح کو آیا تھا, تم میں سے بہت کم لوگ نماز شب پڑھ رہے تھے. جو نماز شب پڑھ رہے تھے ان کی گریوں کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے تم لوگوں کو پڑھانا بیکار ہے, جاؤ تم لوگوں کو پڑھانا بیکار ہے. ابھی اب حل کیا ہے؟ یعنی حل ہے عبادت کرو, جاؤ عبادت کرو, کچھ قابل ہو گئے پھر پڑھائیں گے. ہم لوگوں سے خدا یہ توفیق چھین نہ لے گئے, ابھی ہم کو توفیق ملی ہوئی ہے. خدا کا نام لے رہے ہیں, ماہ رمضان ہے, خدا کا ذکر کر رہے ہیں, اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں. خدا نہ کرے ہم نے جان بوجھ کر یہ سب چیزیں نظر انداز کی, سب چھین نہ جائے ہم لوگوں کے ہاتھ سے. کسی ایسی مصیبت میں پڑ جائیں جیسے بعض علاقوں کے اندر لوگ پڑ گئے ہیں, نہ معلوم نہیں معلوم فحشا اتنی زیادہ رائج ہو جائیں کہ ہم لوگ یہ نہ کر سکیں, کوئی ظالم اتنا آپ کا حاکم ہو جائے کہ ہم لوگ یہ سب نہ کر سکیں, نعوذ باللہ کا. تو اس قدر کو پہلے سے ہی جان لیں, اس کے اوپر پہلے سے ہی محنت کر لیں. راستہ بہت طولا ہے. آخری بات, ان بزرگوں کا تذکرہ کرنا بڑا مفید ہوتا ہے نا. مرزا جواد ملکی تبریزی, امام خمینی کے علم عرفان کے استاد, میں ابھی خدمت میں عرض کیا تھا, بہت پائے گیا آدمی, ان کے تذکرے سے شاید کچھ فائدے ہوتے ہیں. یہ لوگ ہیں, ان لوگوں کے نام پر فاتحہ پڑھتے رہا کرتے ہیں, ان لوگوں کے نام پر, بزرگوں کے نام پر جنہوں نے واقعہ نفس کے اوپر محنت کی ہے, فاتحہ پڑھتے رہا کرتے ہیں. اس لیے بھی بہت کچھ نصیب ہونا چاہیے. شاید میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, دو علماء ایسے ہیں جن کی روح کو ہی بلا پاتا. یہ لوگ جو روح بلانے والے ماہرین ہوتے ہیں, کام اچھا نہیں ہے, کبھی کوئی اور لگ جائے اس کے پیچھے بات نہیں کرے حساب میں تذکرہ کیا تھا, نہیں کام اچھا نہیں ہے. لیکن جو لوگ بلانے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دو علماء کی روح کبھی نہیں آتی, سید بحر العلوم, سید ابن طاؤس, دو بھی روح نہیں آتی. کیوں؟ کہتے ہیں کہ صرف امیر المومنین کی خدمت میں رہتے ہیں. نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہے, ان کی ارواح نہیں آتی. میں سوچتا تھا ان کے اوپر فاتحہ پڑھیں تو شاید در امیر المومنین پہ کوئی رسائی مل پائے. بھائی یہ دو آدمی اگر وہاں کے خادم ہیں, ان کے ساتھ کچھ تعلقات بن جائیں, شاید کوئی معاملہ آگے بڑھ پائے. بھائی ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا اس لحاظ سے اچھا ہے. اور جواد ملکی تبریزی کے ایک شاگرد ہوتے تھے, انہوں نے کہا میں سو رہا تھا, میں نے خواب میں دیکھا کہ جواد ملکی تبریزی نماز شب پڑھ رہے ہیں, دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں, دعائے قنوت میں نورانیت ان کے جسم سے نکل رہی ہے. تو یعنی کہ میں نے دیکھا جیسے وہ آہستہ آہستہ پرواز کرنا شروع کر رہے ہیں, اوپر جا رہے ہیں. اور کہتا میں نے دیکھا جیسے آسمان ہٹا اور وہ اوپر کی طرف گئے. اور کہتا میں نے دیکھا کہ اب آسمان پھٹتے چلے جا رہے ہیں اور وہ اوپر جا رہے ہیں. کہنے لگا مجھے خواب میں یوں لگا جیسے عرش رہ گیا ہے اور وہ عرش کے نیچے ہیں. اچانک میری آنکھ کھل گئی, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا ہمارے جواد ملکی تبریزی کا انتقال ہو گیا, کفن دفن کے لیے آ گئے. نہیں معلوم یہ لوگ واقعہ کہاں پہنچے رہتے ہیں, نہیں معلوم. بہت عجیب قوم تھی جو جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور اللہ کرے کہ اس کے نتیجے میں ہم انشاءاللہ امام تشریف لائیں, انشاءاللہ. پروردگار سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں اپنے دین کی صحیح فکر و شعور نصیب فرما, اس دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمارے قلوب کو ہمارے دلوں کو اپنے دین کی نورانیت کے لیے تیار کر دے. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا فکر اہل بیت اطہار کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں گے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار ماہ مبارک رمضان ہے, آخری 10 ایام ہیں, ان آخری ایام کی طرف گامزن ہے. پاک پروردگار اگر اب تک نہ بخشا ہے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے مرحومین کی گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار تو نے معنویت کے دروازے کھول دیے ہیں. پاک پروردگار تو نے واسطہ محمد و آل محمد کا اس معنویت کے میدان میں قدم بڑھانے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام امیدیں آرزوئیں تیری حجت کے لیے ہیں. پاک پروردگار وہی معنویت کا سہارا ہے, انہی کے دم سے سب کچھ قائم ہے. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کی نورانیت سے ہمیں منور فرما. اے پاک پروردگار ہماری بہترین زندگی کے ایام ان کی خدمت میں قرار فرما, اور ہماری موت کو ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.